عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم طالب عملی کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عملی نے 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، اور اس سفر میں وہ ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بختش خان کے پاس ٹھہرے، اور پھر وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں وہ ایک مدت تک اپنے ایک حامی و مددگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سرگردان رہے۔ آخر کار بہت نشیب و فراز طے کرنے کے بعد طالب عملی کو بادشاہ جہانگیر کے صدر اعظم اور وکیل اعتماد الدولہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی، اور انہوں نے طالب پر بہت خاص توجہ دی۔ اعتماد الدولہ کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا تھا، اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں ایرانی آداب و ثقافت کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اعتماد الدولہ نے جب یہ محسوس کیا کہ طالب شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر لیاقت و صلاحیت کے حامل ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ طالب کو مہرداری کی اپنی ملازمت دے دی اور ان کو امیر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اعتماد الدولہ در حقیقت ہندوستان کی سلطنت میں جہانگیر کی حکومت میں وکیل تھے اور مکمل اختیارات کے حامل تھے۔ تذکرہ نویسوں کے بقول کہا جا سکتا ہے کہ طالب عملی نے حقیقت میں سلطنت ہندوستان میں مہرداری کے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اعتماد الدولہ کی ملازمت میں طالب کی شاعری اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ طالب نے اعتماد الدولہ کی مدح میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں کہ جو ان سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ طالب نے اعتماد الدولہ سے درخواست کی کہ وہ ان کو مہرداری کے کام سے ہٹا دیں، چنانچہ اعتماد الدولہ نے طالب کی اس درخواست کو قبول کر لیا، لیکن طالب کے لیے اپنی محبت اور توجہات میں کمی نہیں آنے دی۔ سامعین، انہی ایام کے بعد طالب عملی نے اپنا پورا وقت صرف شعر و شاعری کے لیے وقف کر دیا اور اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ نتیجے میں اپنے زمانے کے شعر و ادب کے قلمرو میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ طالب عملی اعتماد الدولہ اور دیگر بزرگوں سے بڑے انعامات اور پاداش بھی دریافت کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ ایک عظیم دولت و ثروت کے مالک ہو گئے، اور بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا۔ اس زمانے میں معمول تھا کہ ایرانی فنکار اور ادیب دولت کمانے کے لیے ہندوستان چلے جاتے ہیں اور پھر مال و دولت کمانے کے بعد ایران واپس لوٹ آتے ہیں، تاکہ اپنی باقی عمر کا حصہ ہندوستان میں جمع کی ہوئی پونجی سے آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں۔ طالب عاملی نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران لوٹ جائیں۔ وہ چیز جو طالب عاملی کو ایران واپس ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی صرف جمع کی ہوئی دولت نہیں تھی، بلکہ ان ایام میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایران آنے میں دلچسپی کے ساتھ ہی ایران اور خاص طور پر اپنے وطن آمل کی یادوں کے سبب وہاں جانے کے لیے شدت سے بے چین تھے۔ طالب عاملی نے ایک قطعہ اعتماد الدولہ کی تعریف میں کہا اور ان سے یہ درخواست کی کہ ان کو ایران جانے کی اجازت دیں۔ اعتماد الدولہ کے جن کو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ دل سے طالب کی دوری نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طالب کی درخواست پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اعتماد الدولہ درباری شاعروں میں مقام حاصل کرنے کی طالب میں شدت سے پائی جانے والی اس خواہش اور آرزو سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دربار کے شعرا میں طالب کی شمولیت کے ساتھ وہ ان کو ایران جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے اعتماد الدولہ جہانگیر بادشاہ سے خواہش کر کے طالب کو دربار میں لے گئے۔ اس دن بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ طالب نے شکار گاہ اور جہانگیر کی ستائش میں ایک قصیدہ کہہ ڈالا کہ جسے جہانگیر نے پسند کیا، اور طالب اس قصیدے کے واسطے سے دربار کے شاعروں اور ادیبوں کے حلقے میں شامل ہو گئے اور بہت کم عرصے میں اپنی ذاتی قابلیت اور صلاحیت نیز اعتماد الدولہ کی حمایت کے باعث 1028 ہجری قمری میں ملک الشعرا کا لقب پا گئے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب طالب عاملی کی بہن ستن نسا بیگم نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ محققین کا ماننا ہے کہ طالب کو ہندوستان میں ہی رہائش پذیر ہونے اور اپنے وطن واپسی کے ارادے سے منصرف ہونے کا اہم سبب جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا کے مقام سے ان کو نوازے جانے کے علاوہ ان کی بہن کا بھی ہندوستان پہنچ جانا اور اس ملک میں ان کا زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ طالب عاملی 1028 سے 1036 کے برسوں کے دوران کے جو ان کی وفات کے برس ہیں جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا تھے اور ان کو دربار کے ادبی حلقے کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے دربار میں ہونے والے مذہبی جشنوں اور دیگر پروگراموں کی مناسبت سے اشعار اور قصیدہ پڑھنے کے علاوہ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ دربار کے ادبی حلقے میں شامل ہونے والے نئے ادیبوں اور شعرا کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان کو بادشاہ کو متعارف کرواتے تھے۔ طالب عاملی نے ملک الشعرا کا لقب پانے کے سبب جہانگیر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان کے گوش و کنار کا سفر کیا اور ان سفروں کے بارے میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ طالب عاملی نے مجموعہ جہانگیر نامہ میں کہ جو شاہنامے کے وزن پر سلطنت جہانگیر کے دور کے واقعات کی تفصیلات پر مشتمل ہے، بادشاہ کے ہمراہ اپنی مسافرتوں اور شہروں کی توصیف میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ سامعین، ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ جہانگیر نامے کا بعض حصہ اس قدر رواں، سلیس اور دلچسپ ہے کہ پڑھنے والے کو فارسی کے ادبی شاہکار سے آشنائی کے ساتھ ہی نظامی گنجوی کی شاعری اور ان کی گراں قدر کتاب اسکندر نامے کی بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ 1301 ہجری قمری میں اعتماد الدولہ کی وفات کے ساتھ ہی طالب عاملی نے اپنے ایک بہترین دوست اور حامی کو کھو دیا۔ طالب اس وقت ملک الشعرا تھے اور دربار میں پہلے درجے کے عمرا میں شمار ہوتے تھے۔ سلطنت ہند کے عظیم صدر اعظم اور جہانگیر بادشاہ کے وکیل اعتماد الدولہ کی موت کام اور مشغلے کے لحاظ سے طالب عاملی کی صورتحال میں تبدیلی کا سبب نہیں بنی، لیکن ذہنی طور پر ان کی موت طالب عاملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس واقعے کے طالب کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ان کے شعر میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، طالب عاملی اپنی موت کے آخری ایام تک یعنی 1036 ہجری قمری تک ہندوستان کے دربار میں ملک الشعرا کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو طالب نے اپنی خاموشی کے بارے میں کہے ہیں، یہ لکھا ہے کہ طالب اپنی عمر کے آخری دنوں میں جنون اور خبط الحواسی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں سے شعر و شاعری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان سوانح نگاروں کی باتوں کی صحت میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن طالب کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک موذی اور دائمی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں تک بستر بیماری پر تھے اور شدید درد اور جان کہا تکلیف سے نبرد آزما تھے۔ طالب عاملی ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی موت سے 1 سال قبل یعنی 1036 ہجری قمری میں اپنی شاعری کے عروج کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 45 برس کی عمر میں ان کی بے وقت موت نے اس وقت کے شعر و ادب کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بہت سے شعرا نے ان کی فراقت اور سوگ میں اشعار کہے کہ جن میں ہندوستانی طرز کے نامور شاعر صاحب تبریزی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے طالب کے ہم اثروں کی غفلت کی وجہ سے ان کی تدفین کا مقام معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں تاریخ نویسی میں بدیہات کو ترک کرنے کا رواج رہا ہے، اس لحاظ سے کہ طالب عاملی سلطنت ہند کے ملک الشعرا اور ایک دولت مند اور با اثر شاعر تھے اور ان کے بہت سے اقربا بھی ہندوستانی دربار میں مقام و منصب پر فائز تھے، اس لیے ایسا خیال کیا جا سکتا ہے کہ طالب عاملی کے جنازے کو خاندان نبوت و رسالت سے بے انتہا عقیدت و محبت کے سبب بعد میں عراق کے مقامات مقدسہ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔